الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں جن میں کچھ مخصوص اعمال کا تذکرہ ہے کہ جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص بندے کو نصیب ہوتا ہے. ان میں سے پہلے عمل سے متعلق آپ نے مضمون تفصیل سے سماعت فرمایا جس میں داڑھی رکھنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا, اور دوسرا حکم جو آپ نے سماعت فرمایا کہ مردوں کے لیے ٹخنے کھولنے کا حکم دیا, اور تیسرا حکم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی وہ عورتوں سے متعلق تھی کہ جس میں قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو باپردہ رہنے کا حکم دیا. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرما لیا تھا کہ انسان جو بھی کام کرے تو اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہو, کوئی دکھلاوا, کوئی چرچا اور کوئی واہ واہ, کوئی داد وصول کرنا یہ مطلوب اور مقصود نہ ہو. اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, اور جو کام مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو بسا اوقات وبال جان بن جاتا ہے. اور پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بھی دین کا کام کیا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے اس کو توفیق سمجھا جائے. اس میں بندے کا نہ کوئی اپنا کمال ہے نہ کوئی اس کی خوبی ہے. مردوں کو اگر کسی نیکی کی توفیق ملی ہے تو محض اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے, عورتوں کو اگر عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق مل رہی ہے تو محض اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کا فضل و کرم ہے. تکبر اور بڑائی, غرور اور گھمنڈ, ہر طرح سے یہ اللہ تعالی کو ناپسند ہے. مال کا جس طرح تکبر ہوتا ہے اسی طرح بسا اوقات اعمال کا بھی تکبر ہوتا ہے. مالدار جس طرح اپنے مال پر گھمنڈ کرتا ہے, مغرور ہو جاتا ہے, دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں, وہ اس بڑائی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اسی طرح جو بندہ جو بندی اپنے اعمال کے تکبر میں مبتلا ہو جائیں, گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیں, اپنے آپ کو دیندار سمجھ کر, متقی پرہیزگار سمجھ کر دوسروں سے اعلیٰ اور ارفع جاننے لگیں تو یہ بھی بہت بڑی مہلک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نگاہ رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے, گر جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں پچھلی امتوں کے ایک شخص کا تذکرہ موجود ہے. جبریل امین نے بتایا کہ زمین پر اترتے وقت اور جاتے وقت ہم اب بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہے, لیکن اپنے اعمال پر گھمنڈ کی وجہ سے کہ جس نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی ایسی خالص عبادت کی کہ جزیرے کے اندر اللہ پاک نے اس کو بسا دیا, انار کا درخت, میٹھے پانی کا چشمہ جو اس کی خوراک ہوا کرتے تھے, کھاتا اور پیتا تھا, اور وہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں, بالکل خالص اللہ کے لیے وہ عبادت کرتا رہا, لیکن 500 سال کی کثرت والی عبادت میں گھمنڈ میں آ گیا. اور آخرت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے اڑی کرے گا اور کہے گا کہ مجھے تو میرے اعمال کے بدلے پر جنت میں داخل کیا جائے کیونکہ 500 سال کی عبادت لایا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیں گے ذرا اس کو جہنم کے آس پاس ذرا دور دور سے سیر کرا کر لاؤ, ابھی وہ لے کر چلیں گے, پیاس کے مارے حال برا ہو جائے گا. ایک شخص پانی کا کٹورا لے کر نمودار ہوگا, یہ اس پانی کو بڑی بیتابی کے ساتھ لینے کے لیے جھپٹے گا, فرشتہ کہے گا یہ مفت میں نہیں ملتا, تو اس کے لیے ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی آدھی عبادات دے دے گا. تھوڑا آگے چلے گا پھر دوسری آدھی عبادات دے دے گا ایک پانی کے گلاس کے لیے, واپس آئے گا تو بالکل خالی ہاتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب بتا تیرے پاس کیا ہے, تجھے ساری زندگی جو میں نے انار کھلائے پانی پلائے ابھی تو اس کا حساب باقی ہے, یہ تو تیری اتنی بڑی عبادت دو گلاس کے اندر ایک کٹورے پانی کے اندر ہی ختم ہو کر رہ گئی. تو بندے کا حال یہی ہے کہ جب کبھی وہ گھمنڈ میں مبتلا ہوگا چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں مارا جائے گا, اور جب کبھی وہ نظر رکھے گا اللہ کے فضل و کرم پر, اس کے رحمت کا ملتجی ہوگا, منت اور سماجت کے ساتھ فریادی بنے گا, اللہ کا فضل جوش میں آئے گا, اللہ کا رحم اور کرم اس کو بخش کر معاف فرما دے گا. آخرت کے میدان میں دو شخصوں کے لیے فیصلہ ہوگا جہنم کا, ایک کو تو فیصلہ جیسے ہی ملے گا کہ جاؤ جہنم میں, دوڑ کر جائے گا, بھاگا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے, اور دوسرا ہوگا جو چلتا ہوا جائے گا, پھر پلٹ کر اللہ کی طرف دیکھے گا, پھر جائے گا پھر پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا, پلٹ کر دیکھتا جائے گا پھر آگے بڑھے گا, پھر دیکھے گا پھر آگے جائے گا. اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا لیں گے اور فرمائیں گے کہ تو اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ کر جہنم کی طرف بھاگا, وجہ کیا ہے؟ کہے گا کہ یا رب دنیا میں تو ساری زندگی تیری نافرمانی کر کر آیا ہوں, آج ہی تیرا حکم مان کر دکھا دوں, تو نے کہا جا جہنم میں, تو چل کر نہیں دوڑ کر تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. دوسرے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے؟ وہ بتائے گا کہ ربا سنا تھا کہ تیری رحمت تیرے غیظ اور غضب اور غصے پر غالب ہے, پڑھتا ہوں آگے جہنم کی طرف لیکن پھر امید لگا کر دیکھتا ہوں شاید تیری رحمت جوش مار جائے, اور اسی آس اور امید پر ہوں شاید اب کرم ہو جائے, شاید اب نرمی ہو جائے, شاید اب رحمت کا معاملہ ہو جائے. دونوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا, تیری اس فرما برداری کے اوپر کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑا, جا تجھے جنت میں بھیجتا ہوں. اور اس سے فرمائیں گے کہ واقعتاً تو نے سچ سنا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, اور تو جو فریادی انداز میں پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے تو جا میں نے تیرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. تو بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا پیکر بن کر رہے گا اور اپنے آپ کو کم سے کم تر سمجھے گا تو اس میں تو ہے کامیابی, ورنہ مال کے اعتبار سے جس طرح غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں, اسی طرح اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کو بندے کا گھمنڈ اور بڑائی اور تکبر پسند نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ہستی ہیں مخلوق میں, فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن پوری انسانیت کا سردار اللہ پاک نے مجھے بنایا ہے, ولا فخر, میں اس پر اتراتا نہیں, فخر نہیں کرتا, گھمنڈ نہیں کرتا. تو اتنی عظیم الشان ہستی جب کھلے لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ ولا فخر, میں اس پہ کوئی گھمنڈ یا تکبر یا بڑائی یا اتراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا, تو ہم اور آپ تو ایک ادنا امتی ہیں, خطاؤں کے گناہ ان کے پیکر ہیں. تو ہر کسی کو عاجزی انکساری کے ساتھ جو بھی عبادت کی توفیق مل رہی ہو, مرد ہو یا عورت, دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے. اور مالداری کے ساتھ ساتھ دینداری کے غرور کو سمجھنے کے لیے صرف ایک مثال بھی اگر ہمارے دل دماغ میں رچی اور بسی رہے بہت ہے, کافی ہے. اپنے آپ کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ آپ اپنے چند حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے اور دور ایک چور اور ڈاکو لٹیرا گنڈا اور بدماش, اپنے وقت کا بالکل گرا ہوا انسان, اس کی نظر پڑی تو سرد آہ بھری اور للچایا, کہا کہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی, کیسی پاکیزہ کیسی مبارک زندگی ہے, اور ایک میں ہوں چور لٹیرا ڈاکو, لوگوں کا دل دکھا کر لوگوں کی آہیں اور دعائیں لیتا ہوں, یہ لوگ کتنے معصوم صاف ستھرے اللہ کے مرغزیدہ بندے. ایک حسرت بھری نگاہ سے انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پہاڑ کے اوپر جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اتر کر چلا آیا, سوچا کہ چلو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ایک محبت اور ایک عقیدت کی دل کے اندر امنگ لے کر وہ بھی اتر کر چلا آیا اور سوچا کہ پیغمبر وقت ہیں, مجھے بھی ان کا ساتھ مل جائے تو کتنی مبارک ہستی. نیچے اترا اسی عقیدت اور عظمت اور محبت کے ولولے کے ساتھ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا حواری چل رہا تھا, جو ان کا ساتھی تھا, اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی کہ یہ چور اچکل لٹیرا بدماش, یہ ہمارے ہم پاک لوگوں کے ساتھ ناپاک آدمی کہاں سے آ گیا. صرف ایک نخوت بھری اور ایک نفرت بھری نظر اس نے کنکھیوں سے اس کی طرف اٹھائی کہ جبریل امین کو اللہ پاک نے بھیج دیا. فرمایا کہ عیسیٰ آپ کے پیچھے دو افراد چل رہے ہیں, ایک چور ڈاکو لٹیرا گنڈا اور بدماش, اور دوسرا آپ کا حواری, آپ کا صحابی, آپ کا ساتھی. ان دونوں کو بتا دیں کہ تمہارا سابق زندگی کا حساب بے باک ہو چکا, سب کچھ اس کے گناہ مٹ کر زیرو ہو چکے, اس کی نیکیاں مٹ کر زیرو ہو چکی. دونوں سے بولیں کہ نئے سرے سے اب کام کرتے رہیں. اس کے صرف اس گھمنڈ بھری نظر اٹھانے سے, حقارت بھری نظر اس نے اس پر ڈالی کہ ہم پاک لوگوں کے ساتھ یہ ناپاک کہاں مل گئے, یہ حقارت بھری نظر اس نے اس کے سابق تمام نیکیوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا. اور دوسری طرف وہ ندامت کے ساتھ شرمندہ ہو کر جو آیا اور نیک لوگوں کی عظمت اور محبت اپنے دل میں بسا کر آیا, تو یہی محبت اس کے لیے سابقہ گناہوں کو بے باک کرنے کا سامان بن گئی. تو کبھی بھی مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اپنی دینداری پر, اپنی عبادت پر, اپنی پرہیزگاری پر, یا جیسے پردے کا مسئلہ گزرا اپنے پردے داری پر, اور مرد حضرات اگر ان کو اللہ پاک نے ظاہری لحاظ سے بھی شریعت کے مطابق بنا دیا کہ شکل و صورت بھی ان کی متبع سنت ہے, لباس پوشاک بھی سنت کے مطابق ہیں, تو پھر گھمنڈ اور بڑائی نہ ہو, دوسروں کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو, دوسروں کو پھر ہلکا نہ جانا جائے کہ انسان ہر ایک سے ہٹ کٹ جائے اور معاشرے کے اندر سمجھے کہ شاید میں ہی سب سے بڑا جنید بغدادی ہوں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم سمجھتے ہوئے جو بندہ چلتا ہے تو اللہ پاک اس کو استقامت بھی عطا فرماتے ہیں اور عبادات کی توفیق اسے سلب نہیں فرماتے. ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ عبادت کے گھمنڈ پر دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ آگے چل کر وہ عبادت کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں کہ ایک زمانے میں انسان ایک عبادت بڑے انہماک کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, اگلے زمانے میں انسان حیران ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اب توفیق نہیں ملتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیچ میں کہیں گھمنڈ آ چکا ہوتا ہے, کوئی حقارتی تذلیل آ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود اس کو بھی محروم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام بڑا حساس ہے. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہگار ہو, کسی گناہ کے اندر ہو اور کوئی دوسرا اس کو عار دلائے, طنز اور تانا مارے, ایک تو ہوتی ہے نصیحت, ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت کے جذبے سے اکیلے میں اس کو سمجھانا اور اس کو ہلاکت سے بچانا, یہ نصیحت تو بہت کارگر ثابت ہوتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لیکن یہ جذبہ نہ ہو, طنز اور تانا ہو, دوسرے کی تحقیر اور تذلیل ہو, دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہو, فرمایا کہ جو بھی کسی دوسرے کو کسی گناہ پر عار دلائے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کو بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دیں. اس قدر خطرناک بات ہے. کوئی بھی گناہگار بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ جانے اس کا بندہ جانے, سمجھانا, نصیحت کرنا, خیرخواہی کی طرف بلانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ہمدردی کے ساتھ, خلوص اور محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, تو یہ بڑی سادہ بات بھی اثر انداز ہوگی. اور اگر یہ جذبہ نہ ہو, طنز اور تانا مقصود ہو, کسی کو ذلیل کرنا یا اس کو گرانا مقصود ہو, تو خود اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک زمانے میں گرا کر دکھائیں گے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کون گناہگار ہیں, کب ان کو توفیق مل جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک شخص کو گناہوں میں لگے لگے مدت گزر گئی, آخرکار بد دعا کر دیا, اللہ اس کا صفایا کر دے, اللہ میں ہلاک کر دیا. دوسرے کو دیکھا گناہوں میں لگا ہوا دلدل میں دھسا ہوا, یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, ہلاک کر دیا. تین چار پانچ جب ہو گئے کہ جس گناہگار کو دیکھیں گے انتہائی حد تک پہنچ گئے, یا اللہ اس سرکش کو ختم کر, خسکم جہاں پاک کا مزداق بنا دے. تین چار پانچ تو اللہ پاک نے ہلاک کیے. پھر جب بد دعا کی, فرمایا ابراہیم بس یکے بعد دیگرے, اگر آپ میرے گناہگار بندوں کے لیے اس طرح بد دعا کرتے چلیں گے اور میرا نظام اسی طرح اگر چلتا رہے کہ گناہگاروں کو ہاتھ کے ہاتھ پکڑ کر یہیں پر ہی قلقمہ کر دوں, صفایا کر دوں, تو روئے زمین پر سوائے چند افراد کے پھر میری مخلوق باقی نہیں بچے گی. ہماری یہاں آہستگی ہے, ہم گناہگار کو مہلت دیتے ہیں, اس کو چھوٹ دیتے ہیں, اس کو ایک زندگی دیتے ہیں, سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. گناہ کرتا ہے, گناہ کے بعد اس کو مہلت اور فرصت دیتے ہیں کہ شاید وہ توبہ کر لے, شاید وہ سنبھل جائے. اور سنبھلتے ہیں, بڑے بڑے سنبھلتے ہیں. بڑی شخصیت تھے, ساری زندگی کفر میں, ظلم و جہالت میں گزار دی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے سوال کیا کرتے تھے, بتاؤ وہ کون شخص ہے جس نے نہ ایک نماز پڑھی, نہ ایک روزہ کیا, نہ حج, نہ زکات, نہ کچھ, اور ڈائریکٹ جنت میں گیا. لوگ حیران ہوتے تھے. فرمایا کہ میدان جنگ گرم تھا, تیاری مکمل تھی, صفے بن رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور سوال کیا, کیا معاملہ ہے؟ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا تعارف پیش کیا اور اس نے اسلام کو قبول کرنے کی آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ میں بھی اگر اسلام لا کر آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں اور میں اگر مارا جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا جنت. یہ صبح کی بات تھی. جب اشراق کا وقت شروع ہو چکا تھا, 9-10 بجے جب جنگ تیار تھی اور ابھی کسی بھی نماز کا وقت نہیں تھا, ایمان لائے, اسلام لائے, حضور کی زیارت سے مشرف ہو کر صحابی کا امتیاز اور شرف حاصل کر لیا اور اس کے بعد جنگ میں شریک ہوئے, جہاد میں شریک ہوئے, زوال سے پہلے پہلے جام شہادت نوش کر کے سیدھے جنت میں چلے گئے. حضرت عسیرم رضی اللہ تعالی عنہ تو زندگی گزار کر آئے تھے بہت لمبی, کیا کچھ نہ کیا ہوگا. زمانہ جاہلیت تھا, ظلم و تشدد کا دور تھا, اندھیرے ہی اندھیرے تھے, گناہوں کی دلدل تھی, لیکن چند گھنٹوں کے اندر جنت کا سودا کیا اور مبارک زبان سے خوشخبری سنی کہ تم اگر شہید ہو گئے جنت, سیدھے جنت میں جا پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا, فرمایا کہ اگر ہم یکے بعد دیگرے سب کو صاف کرنے لگ جائیں تو روئے زمین پر پھر ہماری مخلوق باقی نہ بچے. ہم تو حلیم ہیں, بردبار ہیں، ٹھنڈے مزاج والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر خوبی کے اندر کامل اور مکمل اکمل اور احسن ہے، اس کی ہر خوبی ہر صفت بالکل اعلیٰ درجے کے کمال کے ساتھ متصف. تو فرمایا کہ ہم جلد بازی سے کام نہیں لیتے، اپنی مخلوق کو لمبی زندگی دیتے ہیں، سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، توبہ کی توفیق دیتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم ہلاک کرنے لگ جائیں تو مخلوق کا صفایا ہو جائے گا. تو وہ ذات جس کا ہر بندہ ہر بندی اس کا اپنا الگ ایک گہرا تعلق ہے، تو کسی بھی بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، تذلیل اور تحقیر کرنا بسا اوقات خود انسان اس عمل کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. تو خیر پچھلے مضمون سے متعلق صرف اتنا عرض کیا کہ انسان کوئی بھی نیکی کی توفیق اگر اس کو مل رہی ہو تو اس میں گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، غرور نہ کرے دینداری پر، پرہیزگاری پر، اور اپنی اس دینداری کو یہ نہ سمجھے کہ ہم چما دیگر نیست. سب کچھ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے، اور جو کمی کوتاہیاں مزید باقی ہوں ان کو درست کرنے کے لیے ان کی اصلاح کے اندر فکر میں ہمیشہ منہمک رہے. بزرگان دین تو آخری لمحے تک ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے جو صحیح معنوں میں بندے ہیں آخری وقت تک وہ ڈرتے لرستے اور کپکپاتے رہتے ہیں کہ نہ جانے خاتمہ کیسا ہو جائے. حسن خاتمہ جب تک نہ ہو جائے، ایمان اپنے ساتھ صحیح سلام واپس لے کر انسان واپس نہ پلٹ جائے، اس وقت تو کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مبارک ہستی کہ عشر مبشرہ میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، بالکل کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت سنی ہے، اور بڑے بڑے مارکوں میں شریک ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے تفصیل بتا دی تھی کہ ہمارے اس جماعت کے اندر کون کون افراد منافقین ہیں. صرف یہ ایک صحابی ہے جن کو رازدار کہا جاتا ہے حضور کا، کہ جن کو آپ نے نام بنام سارے منافقین کی فہرست بتائی تھی. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے ڈرتے ہوئے خوف زیادہ آئے اور ان کو اللہ کی قسم دی حضرت حذیفہ کو، فرمایا کہ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ ان منافقین کی فہرست میں کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو داخل نہیں ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دی ہے اور آپ ظاہر عظیم الشان ہستی ہیں، تو صرف میں آپ کے اس سوال کے جواب میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام اس فہرست میں نہیں، آئندہ جو کوئی آیا اس کو نہیں بتاؤں گا، یہ راز کی بات ہے، میں کسی اور پر یہ راز فاش نہیں کروں گا. اتنی بات ہے کہ اس فہرست میں آپ کا نام داخل نہیں ہے. تو ڈرنے والے تو اتنی بڑی بشارت ملنے کے باوجود اپنے بارے میں ڈر محسوس کرتے ہیں کہ میں منافق تو نہیں. مجاہدین کا لشکر جا رہا تھا، کشتی میں سوار تھے، راستے میں کہیں کسی ساحل پر لگے تو وہاں کوئی سامان بیچنے والا آیا، تو ایک مجاہد نے اپنے ساتھ کچھ سامان لے لیا کہ چلو آگے جا کر منزل پر جہاں ہمارا پڑاؤ پڑے گا وہاں پر اتریں گے تو کچھ سامان بھی بک جائے گا، تو اچھا ہے، جہاد کا جہاد ہوگا اور اپنے ساتھ کچھ سامان لے لیا تو کاروبار کا کاروبار بھی ہو جائے گا. سفر جاری ہے، قافلہ رواں دواں ہے اپنے دشمن کی طرف. رات ہوئی، سو گئے خواب میں، دیکھا کہ دو فرشتے آئے، رجسٹر ہے، فائل تیار ہو رہی ہے، فلاں ابن فلاں کا نام لکھو مجاہدین، فلاں ابن فلاں غازی، فلاں ابن فلاں شہید، فلاں ابن فلاں، پورا وہ تیار کر رہا ہے، ایک بتاتے جا رہا ہے دوسرا نوٹ کرتے جا رہا ہے. اس کے اندر پھر یہ بھی آیا، لکھو فلاں فلاں یہ غازی ہیں، فلاں فلاں کے نام آ رہے ہیں، تو یہ تماشا بین ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں صرف. جس طرح دو افراد ان کا مقابلہ ہو، تیسرا خالی تماشا دیکھنے والا ہو. آج کے دور میں جس طرح میچ ہوتا ہے تو اصل میچ کھیلنے والے کھیلتے ہیں، باقی تماشا بین ہوتے ہیں. تو فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ تماشا بین ہیں، اور فلاں ابن فلاں کے بارے میں لکھو نام بنام. پوری فہرست چل رہی ہے خواب کے اندر، ایک فرشتہ بتاتا جا رہا ہے، دوسرا لکھتا جا رہا ہے. تو فلاں ابن فلاں کے بارے میں لکھو کاروباری. اسی کے اندر ہوتے ہوتے ان کا نام بھی آیا، فلاں ابن فلاں کا لکھو کہ یہ بھی تجارت کی غرض سے جا رہا ہے. خواب میں اب یہ رونے لگ گئے کہ میں تو جہاد کے لیے یہاں سے نکلا ہوں، گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے جا رہا ہوں. کہا ہاں یہ سامان وامان سب جہاد کی تیاری ہے نا، سامان یہ جو ساتھ لیے ہوئے تام توبڑے کیا چیزیں. لکھو کاروبار کی نیت سے جا رہا ہے، خرید و فروخت کی نیت سے یہ شریک ہوا ہے قافلے کے اندر. خواب کے اندر رو رہے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل فرمایا، اب خواب میں رو رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں کہ خدا را میں تو جہاد کے لیے چلا تھا، وہ تو ویسے راستے میں سامان دکھائی دیا، میں نے کہا چلو دو پیسے کا فائدہ ہو جائے گا، آگے چل کر بیچ لوں گا، میں تو جہاد کی نیت سے نکلا ہوں. کہا نہیں، یہ سامان تمہارا ثبوت ہے کہ تم تجارت کے لیے نکلے ہو. تو دوسرے نے کہا چلو پھر یہ کرتے ہیں کہ اسے لکھ لیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نکلا تو ہے جہاد کی نیت سے، لیکن ساتھ میں سامان بھی ہے، تجارت کی بھی نیت رکھتا ہے. ہم یہ لکھ دیتے ہیں باقی اللہ جانے بندہ جانے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو مجاہدین میں لکھ دیں گے، چاہیں گے تو پھر اس کو کاروباری بنا دیں گے. آنکھ کھلی تو ہوش آیا کہ اوئے ہوئے، چلا تھا کس مقصد کے لیے، بیچ میں یہ عمل داخل ہوا تو میری نیت میں کھوٹ آ گیا. تو اعمال بڑے باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتے ہیں. امام غزالی ہی نہ رہے، ایک اور واقعہ نقل فرمایا، فرمایا کہ ایک شخص بعد وفات کسی دوسرے اپنے ساتھی کو نظر آیا، کہا کیا بیتی، کہا کہ بڑا نازک معاملہ ہے، نیت کے معاملات بڑے حساس ہیں. کہا کہ ایک انار کے دانے کو میں نے اپنے نیکیوں کے پرڑے میں پایا اور اپنے مرے ہوئے گدھے کو بدی گناہوں کے پرڑے میں پایا. وہ حیران ہوا، تفصیلی واقعہ تھا، اس میں ایک چھوٹا سا سنا رہا ہوں. وہ کیسے، کہا کہ ایک انار کا دانہ کھاتے ہوئے گر گیا تھا، اللہ کی نعمت سمجھ کر قدردانی کے ساتھ میں نے اٹھا لیا تو وہ میری نیکیوں میں شمار ہوا، کس نے نعمت کی قدر کی ہے. اور میرا ایک گدھا تھا جو مرا، اس کے مرنے کی خبر سن کے میری زبان سے نکلا کہ اللہ کی لعنت، تو میرے اس گدھے کے انتقال پر اور میرے مال کے ضائع ہونے پر اللہ کی لعنت کے الفاظ نے اس کو میری برائی کے پلڑے میں پہنچا دیا. تو معاملات بڑے حساس ہیں، بڑے نازک ہیں، اس لحاظ سے انسان اپنی عبادت کے اندر جب لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے اس کو فضل و کرم سمجھے، اسی کی مہربانی اور عطا سمجھے، اور اس کی طرف نظر کرتے ہوئے آگے قدم بڑھائے، اور اس سے مانگتا رہے، منت اور فریاد کرتا رہے کہ اللہ سعادت کا جینا نصیب ہو اور حسن خاتمہ نصیب ہو. اور ساتھ میں جو میں اعمال کر رہا ہوں، وزن تو اس میں کچھ نہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ان کو وزندار اور جاندار بنا دیں، اور یا اللہ یہ میری نجات کا سامان بنا دیں. اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے عمل کو اسی جذبے کے ساتھ انجام دے، کوئی بھی نیکی ہو، کہ یا اللہ آپ اس عمل کو قبول فرما کے میرا بیڑا پار فرما دیں، میری نجات کا ذریعہ بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہاں پھر کوئی بھی عمل، زندگی کا کوئی بھی ایک عمل، پھر وہ نجات کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتے رہو. نیکی والا وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ ملا ہوا ہے، فرمایا کہ تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. کوئی بھی عمل انسان کر رہے لیکن اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو کوئی سی بھی چھوٹی سی نیکی ہو، تھوڑی سی اور مختصر سا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اس میں جذبہ اخلاص کا کار فرما ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور مطلوب ہو، تو پھر زندگی کا کوئی سا بھی عمل انشاءاللہ نجات کا سامان بن جائے گا. اور بسا اوقات حضرت ابو سلیمان رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے، فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کا ایک اٹھا ہوا قدم جو اللہ کی رضا کے لیے اٹھا، وہ اس کو خوش نصیب بنایا جاتا ہے. فرمایا کہ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا زندگی میں کوئی ایک قدم ایسا ہو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھا ہو. بندہ ہے صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نماز کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے، عبادت اور اطاعت کے لیے حج اور عمرے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، کسی ضرورت مند پریشان حال کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے قدم اٹھاتا ہے. کوئی بھی ایسا عمل جس میں اللہ کی رضا کے لیے انسان آگے قدم بڑھا رہا ہے لیکن وہ اخلاص کے جذبوں کے ساتھ ہو، تو بسا اوقات یہی قدم اس کو سعادت مند بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنے نیک اور متقی اور پرہیزگار بند اور بندی بن کا جینا نصیب فرمائے. آگے جو مضمون آ رہا ہے جس میں عورتوں سے متعلق ہی مضمون ہے، کہ ایک اور کہ جس کو اپنا کر عورت ذات اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے، وہ ہے شوہر کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. تفصیل انشاءاللہ اگلے مضمون میں آ جائے گی، وقت چونکہ پورا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کی ذات ایسی ہو کہ جو پنج وقتہ نمازی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی عزت اور آبرو اور عفت اور پاک دامنی کا لحاظ رکھتی ہو، اور شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، تو فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ ولیہ بنانے والے اعمال ہیں نماز، روزہ، اور اسی طریقے سے عفت اور پاک دامنی کا جوہر کو برقرار رکھنا اور شوہر کی فرما برداری. یہ اگر کسی عورت کے اندر چار خوبیاں جمع ہو جائیں، فرمایا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں جو اس کے استقبال کے لیے تیار ہے. تو خواتین کے لیے بھی اللہ پاک نے جنت کا داخلہ آسان بنایا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان حدود میں رکھتے ہوئے، دینداری کو اپناتے ہوئے، شوہر کی مطیع اور فرما بردار بن کر اللہ کی ایسی عبادت گزار بندی بن جائیں
انشاءاللہ اگلے مضمون میں وہ پیاری حدیث آ جائے گی جس میں فرمایا کہ عمر خانداری کے اندر اللہ پاک نے تمام کے تمام وہی اجر و ثواب رکھ دیے کہ جو مرد حضرات میدان جہاد میں نکل کر حاصل کرتے ہیں. مرد اپنی جان کی بازی لگا کر خطرات مول لے کر وہ جو اجر و ثواب پاتا ہے, یہ گھر میں اپنے کپڑے اور برتن دھو کر جھاڑو پوچھا لگا کر وہ اجر و ثواب پا لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب لوٹنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسے میں اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے, اخلاص عطا فرمائے, اخلاق عالیہ سے مالا مال فرمائے, غرور و تکبر ریاکاری اس سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا کی درخواست ہے, انیس صاحب کی والدہ ماجدہ اور والدی بیمار ہیں, اسی طرح صاحب ہیں شاگرد ہمارے عبداللہ, ان کے بہنوئی انتہائی مقروض ہیں, اللہ پاک ان کو قرضوں کے بہت سے خلاصی عطا فرمائے. انیس صاحب ان کے والد اور والدہ انتقال فرما گئے, اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت کاملہ فرمائے. ایک اور بھی بہرحال بیمار ہیں جن کے لیے ہمارے یعقوب بھائی نے دعا کی درخواست بھیجی ہے, نام مجھے یاد نہیں, وہ بھی بیمار ہیں. جو جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا و سلامتی تندرستی عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك وعبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي إله العالمين محترم جناب آصف جميل صاحب کو اور ان کی والدہ شہدہ پروین صاحبہ کو اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارا یہاں جمع ہو کر مل کر بیٹھ کر آپ کا پیغام سننا اور سنانا قبول و منظور فرما لیجیے. ہم سب کو اخلاص کے جذبوں سے سرشار فرمائیے. اے الہ العالمین عاجزی انکساری کا پیکر بنائیے, غرور و تکبر اور ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا لیجیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت بنائیے, دین ہمارے لیے آسان بنائیے, گناہ اور برائیاں ہمارے لیے مشکل بنائیے, ہمارا ظاہر اور باطن سنوار دیجیے. ہم سب کو یا اللہ اپنی دوستی کا تاج عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے, ہم سب کے دلی مرادوں کو پورا فرمائیے, ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما کر آسانیاں پیدا فرمائیے, فراوانی اور فراخیاں پیدا فرما دیجیے. اے الہ العالمین آپ کے کمزور بندے اور بندیاں آپ کے سامنے دس بدعا ہیں, ہماری مرادیں آپ کے سامنے ہیں, آپ علیم اور خبیر ہیں. یا اللہ ہماری مرادوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. اے الہ العالمین ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا تندرستی عطا فرمائیے, جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بہت سے خلاصیاں عطا فرمائیے, جو پریشان حال ہے پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے, بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائیے, بے سواریوں کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے, تمام کے تمام خدام دین کی خدمات کو قبول فرمائیے. ہم سب کو دین کا خادم بنائیے, دین کا حافظ بنائیے, دین کا محافظ بنائیے, دین کا مبلغ اور رہبر اور رہنما بنائیے. ہم سب کو دین کی خدمت میں قبول و منظور فرما لیجیے, ظاہر اور باطن کو سنوار دیجیے. اے الہ العالمین تمام کی تمام خیر اور بھلائیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں بھی عطا فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے جو آپ نے پناہ چاہیے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. عالمين